عظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال سبحانه وتعالى، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صلوات
الله على محمد.
1431 ہجرہ کے ایام عزا کا پہلا دن، یعنی پہلی رات، اور یہ بتا دوں کہ میں جس علاقے سے آ رہا ہوں، جس دن میں وہاں سے چلا تھا تو وہاں کا ٹیمپریچر 44 ڈگری تھا، اور جہاں پہ میں پہنچا ہوں اس وقت غالباً -2 یا -3 ہوگا. وہاں پہ گرمی کی شدت کی وجہ سے وارننگ آ گئی تھی کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، یہاں پہ سردی کی وجہ سے وارننگ آ گئی ہے کہ موومنٹ کم سے کم کر. لیکن وہاں بھی ایام عزا، جب میں چلا تو امام بارگاہ بھر چکا تھا، اور یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس حالت میں بھی اس کثیر تعداد میں مومنین اور مومنات یہاں پہ موجود. یہ ہے غم حسین کا معجزہ. سردی ہو کہ گرمی، نارتھ ہو کہ ساؤتھ، انسان اپنے ہر کام کو چھوڑ سکتا، مگر حسین کا غم منانا نہیں چھوڑ سکتا. ہمارے لیے کھانا ضروری نہیں، ہمارے لیے پینا ضروری نہیں، ہمارے لیے سانس لینا بھی ضروری نہیں، ہمارے لیے حسین کا غم منانا ضروری. یہی غم حسین ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیابیاں دے گا اور آخرت میں بھی. یہی غم حسین ہے جو دنیا میں بھی برکتیں لائے گا اور آخرت میں بھی. یہی غم حسین ہے کہ جو اس دنیا کے اندر بھی ہماری زندگی کا ذریعہ ہے، اور آخرت کی زندگی بھی اسی کے ذریعے سے ملے گی. غم حسین کے حوالے سے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے دو چھوٹی سی باتیں، جو اس وقت لندن کا ماحول میں نے دیکھا کہ ہر طرف وائٹ وائٹ وائٹ، گرچہ وہ حدیث میں نے بہت پڑھی، اور خصوصاً پچھلے ایک سال میں تو یہ حدیث تقریباً ہر جگہ میں نے پڑھی، اور آج بھی اس کو میں پڑھوں گا وائٹ کلر کی. لیکن وہ جو حدیث کے اندر وائٹ کلر آیا، وہ کسی اور کانٹیکس میں. ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ چاروں طرف یہ جو اسنو، اور پھر یہ جو آئس بن رہی، اور یہ جو برف پڑی، اور ہر طرف یہ سفیدی سفیدی نظر آ رہی. تو اس کے حوالے سے دو مختصر حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا. یہ حدیثیں آگے چل کر ایام عزا کی باقی مجالس میں بہت اہم اس سے ٹاپک بنیں گے، ابھی تو انٹروڈکشن میں خالی حدیث. پہلی حدیث یہ ہے کہ راوی آ رہا ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اور آنے کے بعد اپنا ایک فقہی مسئلہ یہ پیش کر رہا کہ مولا، میں ایک بزنس مین ہوں، اور بہت زیادہ میں ٹریولنگ کرتا رہتا ہوں، اور اس میں مجھے ان علاقوں میں جانے کی ضرورت پڑتی. جہاں تک مجھے یاد پڑتا، آیت اللہ العظمیٰ غیث سیستانی کی جو کتاب خاص آپ کے لیے لکھی گئی، کوڈ آف پریکٹس فار مسلمز لیونگ ان دا ویسٹ، اس کا جو سب سے پہلا چیپٹر، اس کے اندر بھی اس حدیث کا ایک ریفرنس ہے. اور چونکہ ہمارا ٹاپک ہی یہ ہے کہ کرنٹ ایشوز، اور جس کا ایک جملہ میں آج بتا دوں کہ کیا آپ کو اس کی رضا یا پرمیشن ہے کہ آپ یہاں رہیں کہ نہ رہیں، تفصیل انشاءاللہ میں نے کہا نا کہ پورا عشرہ اس کی ڈیٹیل آتی رہے گی. لیکن حدیث راوی نے کہا کہ مولا میں اپنے بزنس ٹرپس کے اوپر کئی دفعہ ایسی جگہ پر بھی گیا جہاں پہ اتنی اسنو پڑتی اور ایسی برف جم جاتی کہ وہاں پر نہ تو مجھے پانی ملتا فریز. پرانا زمانہ ذہن میں رکھیے گا کہ مکے اور مدینے کے اندر کبھی بھی اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی. ماشاءاللہ کتنے نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے مکے اور مدینے کی زیارتیں حج اور عمرے کے حوالے سے سمر میں بھی کی ہیں اور ونٹر میں بھی کی، تو وہاں پہ کبھی یہ پرابلم ہوتا نہیں. مدینے والوں کے لیے ایک نیا مسئلہ کہ مولا میں ایسے علاقوں میں جاتا ہوں کہ جہاں پہ اتنی زیادہ اسنو گرتی یا اتنی زیادہ برف پڑتی کہ ہر طرف پانی تک فریز ہو کے رہ جاتا، سفید 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 رنگ نظر آ رہا، لیکن میرا پرابلم یہ کہ مجھے پانی نہیں مل رہا کہ جس سے میں وضو کروں، اور مٹی نہیں مل رہی ہے کہ جس سے میں تیمم کروں، اس لیے کہ زمین کے اوپر تو برف آ گئی. ٹھیک ہے اس وقت لندن شہر کی یا یو کے کی وہ حالت نہیں، لیکن آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ کینیڈا میں کبھی ایسی صورتحال بن جاتی ہے. اب آج کل کا جو ایک لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس میں آپ کو پانی بھی مل جائے گا اور مٹی بھی، لیکن 1400 یا 1300 سال پہلے کی بات. مولا اس موقع پہ میں کیا کروں؟ امام معصوم نے اس کو ایک پریکٹیکل سولوشن تو پہلے بتا دیا، لیکن اس کے بعد امام نے فرمایا کہ مومن کے لیے جائز نہیں ایسی جگہ پہ جانا، چاہے خالی ایک بزنس ٹرپ کے لیے جا رہا ہو، چاہے خالی ہالیڈے کے لیے جا رہا ہو، مومن کے لیے ایسی جگہ جانا ہی جائز نہیں جہاں پہ وہ اپنے دین پہ عمل نہ کر سکے. تو آئندہ ایسے علاقے میں بزنس کے لیے نہ جانا کہ جہاں وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا، تیمم کے لیے مٹی نہیں مل رہی، ایک نماز تک تم جس علاقے میں نہیں پڑھ پا رہے ہو، وہاں پہ شارٹ ٹرپ، چھوٹا سا ایک بزنس کا ٹرپ امام منع کر رہے ہیں. اور اگر آدمی یہ سوچے کہ میں ایسے علاقے میں زندگی گزاروں یا چوز کروں اس کو اپنی زندگی کے لیے جہاں پر میں واجبات پہ عمل نہ کر سکوں اور اپنے آپ کو حرام سے نہ بچا سکوں، تو یہ سفید برف، یہ اسنو، یہ آئس، یہ وائٹ کلر آپ کو یاد دلاتا رہے گا یہ حدیث امام، جس کی ڈیٹیل بعد میں آئے گی. اور اسی لیے میجورٹی آف مراجل، کیونکہ ممبر پر تقریر کے بیچ میں کسی ایک مرجع کا فتویٰ بیان کرنا مشکل ہوتا، میجورٹی آف مراجل آج بھی اس فتویٰ دیتی کہ ایسے علاقے میں رہنا حرام کہ جہاں 6 مہینہ کا دن اور 6 مہینے کی رات، جس کے نتیجے میں انسان نہ اپنی نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا. جس کے پاس کوئی چوائس نہ ہو وہ الگ بات، وہ تو اللہ کے رسول نے ربنا لا تواخذنا ان نسینا و اخطانا کی دعا کر کے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ سے اتنی فیسلٹیز لی. یہ روایت اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر بھی انشاءاللہ بعد کی مجلس میں آئے گی. لیکن جس کے پاس چوائس ہے اس کے لیے ایسی جگہ پہ جا کے رہنا ہی حرام. اور یہ میسج آپ کو ہمیشہ اس وقت ملے گا جب یہ برف آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گی کہ یہی برف ہے جسے دیکھ کر راوی نے امام سے سوال کیا، اور یہی برف ہے کہ جس کی وجہ سے امام معصوم نے اس راوی کو یہ فارمولا، یہ ایک اصول دیا کہ ایسے علاقے میں رہنا حرام. اب یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، ہمیں جو ہمارا ٹاپک ہے کہ کرنٹ ایشوز، اس کے حوالے سے یہ دیکھنا کہ دنیا کے کون سے علاقوں میں ہمارے لیے رہنا جائز ہے، کون سے علاقوں میں رہنا حرام ہے. ایک جملہ صرف اور سن لیجئے اور پھر میں دوسری حدیث پہ جاتا ہوں. اور محرم، اور خاص طور پر محرم کی کل کی تاریخ، یہ ایک میسج دیتی کہ انسان کے لیے کبھی کبھار اس طرح سے ہجرت واجب ہو جاتی کہ مدینہ منورہ جیسے شہر میں رہنے والا، مدینے سے بہتر دنیا میں اور کون سا شہر ہوگا، جو رسول اللہ کا شہر، جو شہزادی فاطمہ کا شہر، جو دنیا میں اونلی پلیس ہے جہاں پہ 6 معصومین کے روزے ایک ساتھ ہیں. مگر مدینے کو بھی چھوڑنا پڑا حسین کو صرف اسلام اور دین کو بچانے کے لیے. تو تو مدینہ ایک ایسا شہر جو ایک چھوٹی جنت ہے اس دنیا میں، مدینہ کی مسجد، مدینہ کی مسجد میں ریاض الجنہ، جنت کا ایک باغ آج بھی موجود ہے، اور چھ روزے جہاں پہ ہوں ہماری تو اصلی جنت ہی وہی ہوتی ہے. لیکن یہ مدینہ جو اس دنیا میں جنت ہے اسے بھی چھوڑو، اگر دین کو اور اسلام کو ضرورت پڑے بس ذہن میں رکھیے گا، اس کے حوالے سے ابھی بہت ساری باتیں کرنا ہے. دوسری حدیث تو بہت چھوٹی، لیکن ابھی جب میں مجلس پڑھنے آ رہا تھا اس وقت بھی صبح جب میں جہاں پہ میرا اسٹے ہے وہاں گھر میں جا رہا تھا اس وقت بھی جو مومنین ساتھ تھے، ایک دائیں طرف سے آیا ایک بائیں طرف سے آیا، کچھ سہارا دینے کی کوشش کر رہا اور بتا رہا کہ مولانا سنبھل کے چلیے گا، ہمارے علاقوں میں تو برف نہیں ہوتی. 1979 ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا، اور انشاءاللہ یہی وہ انقلاب ہے جو امام زمانہ کے انقلاب سے ملے گا. دنیا جو بھی سوچتی رہے، دشمن جو بھی ارادے کرتے رہے، یہ انقلاب کامیاب ہوا ہے اور اب کامیاب رہے گا. مگر ایک بات، 79 اسلامی انقلاب کے فوراً بعد دنیا بھر سے، وہاں کوئی مسئلہ اس وقت شیعہ سنی کا نہیں تھا، ایسی یونٹی بن گئی کہ دنیا بھر سے مختلف اسلامی فرقے کے لوگ ایران کے انقلاب کو دیکھنے جا رہے ہیں، حضرت امام خمینی کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں. چنانچہ تیونس میڈیٹیرین میں ہے، اور میڈیٹیرین کے علاقے میں برف نہیں پڑتی، کنسپٹ بھی وہاں پہ نہیں جیسے تنزانیہ والوں نے یا دارالسلام والوں نے یا ممباسا والوں نے یا کمپارا والوں نے زندگی میں کبھی برف نہیں دیکھی ہوگی. تو اب تیونس کے ایک بہت بڑے عالم شیخ الحدیث، اپنے فرقے کے سب سے بڑے عالم شیخ الحدیث، وہ ایران آئے قم. اور آپ کو یاد ہوگا کہ فبروری کا مہینہ تھا کہ جب یہ انقلاب کامیابی کی آخری منزل پہ پہنچا تھا. چنانچہ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے تھے وہاں سے اب جا رہے ہیں آیت اللہ خمینی سے ملاقات کے لیے. ہوٹل سے باہر نکلے، فروری، ایران میں تو خیر برف بہت زیادہ پڑتی، گھر سے ہوٹل سے باہر آئے، برف تھی سامنے، چلنے لگے. جو نیا آدمی ہو وہ بیلنس نہیں برقرار کر پاتا، اسپیشلی اسنو میں تو پھر بھی ٹھیک ہے، جب آئس والی کیفیت سلپ کر کے گر پڑے. ایک تو ایج، پھر اتنے بڑے عالم، اور ویسے ہی اگر ایک عام آدمی بھی ہو تو چاروں طرف سے لوگ ان کی ہیلپ کے لیے آ گئے، سہارا دے کے ان کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے سب کو روک دیا، کہا ڈیو میں خود ہی سے کھڑا ہوں گا. آہستہ آہستہ بڑی مشکل سے وہ کھڑے ہوئے، اور آہستہ آہستہ اسی آئس کے اوپر آگے بڑھنے لگے. لوگوں نے کہا کہ آپ گرے، آپ کی ایج کے اعتبار سے یہ تو وہ منزل ہے کہ جہاں فریکچر کا بھی ڈر رہتا، آپ کو تکلیف بھی ہوئی ہو اور آپ کوئی پریکاشن نہیں لے رہے، دوبارہ اسی برف پہ چل رہے ہیں. کہا کہ زندگی بھر ایک حدیث میں نے لوگوں کو پڑھائی، یہ برادران اہل سنت کی کتاب کی حدیث، ایک حدیث میں نے زندگی بھر لوگوں کو پڑھائی، لیکن اس حدیث کا مزہ مجھے کبھی نہیں آیا. آج جب میں اس برف پہ چل رہا ہوں تو وہ زندگی بھر پڑھی ہوئی حدیث اور جو میں نے پڑھائی ہے اس کا مزہ آ رہا. اور حدیث یہ کہ اللہ کے رسول، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، یہ سارے مسلمانوں کے پاس ایک ہی حدیث، کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میرا بیٹا اللہ کی آخری حجت دنیا کے لیے لاسٹ سیویئر ظاہر ہوگا تو ہر آدمی پر یہ لازم ہے. یاد رکھیے گا کہ زمانے کا امام صرف مومنوں کے لیے نہیں آئے گا، وہ ساری ہیومینٹی اور انسانیت کے لیے آئے گا. دنیا کے ہر انسان کے لیے لازم کہ امام زمانہ کی ہیلپ کرنے کے لیے جائے، چاہے اسے برف پر چل کے کیوں نہ جانا پڑے. تیونس کا عالم کہہ رہا کہ میں نے یہ ساری زندگی یہ حدیث تیونس میں پڑھائی، اور مکی اور مدینے میں رسول اللہ کی زندگی گزری. رسول اللہ مکی اور مدینے سے باہر زیادہ سے زیادہ عرب کے ڈیزرٹ میں رہے، اس سے باہر نہیں گئے، وہاں پہ برف کا کنسپٹ بھی نہیں تھا. اور میں سوچتا تھا کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو اس کا برف سے کیا تعلق ہوگا؟ لیکن آج قم کا یہ اسلامی انقلاب، امام زمانہ کے نائب کو وزٹ کرنے جاؤں، اس برف پہ پھسل کے گر جاؤں، پیغمبر کی حدیث یاد آ جائے کہ جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا، دنیا کا آخری انقلاب آئے گا، جب وہ ایسی چینج آئے گی جو قیامت تک رہنے والی ہے، تو اس کی مدد کے لیے جانا، چاہے اس برف پہ چل کے کیوں نہ جانا پڑے۔ تو جب کبھی یہ برف نظر آئے، رسول اللہ کی حدیث یاد کیجیے، اور اب اسی دوسری حدیث سے، پہلی حدیث آگے کی مجلس میں، دوسری یا تیسری مجلس میں بہت اہم میرا ٹاپک بننے والی ہے، لیکن یہ دوسری والی حدیث کیونکہ اس کا تعلق بھی برف سے، اس لیے اس کی تلاوت تو کر دی، لیکن آج کی مجلس اسی حدیث کی مدد سے آگے بڑھے گی۔ اب اس وقت اگر ہم برف کو ایک طرف رکھ دیں، برف تو ہمیشہ جب گرتی تو ہمیں ایک میسج دے دیتی ہے، لیکن دنیا کے حالات آنکھیں کھول کے دیکھیں، یہ حالات کیا یہ نہیں بتا رہے کہ ظہور امام کا وقت بہت تیزی سے قریب آ رہا ہے؟ اچھا یہاں پہ ایک بات میں شروع میں بتا دوں، وہ یہ کہ دو چیزوں کے بارے میں اسلام نے یہ کہا کہ وہ اللہ کا اسپیشل سیکرٹ، اور کسی کو اس کے بارے میں نہیں معلوم، ایون رسول اللہ نے بھی بعض اوقات کے یہ رپلائی دی، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کا ٹائم کیا؟ پیغمبر نے کہا مجھے بھی اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ اب اس پیغمبر کے اس جملے کا مطلب کیا؟ وہ ایک طرف رکھیں، لیکن کم از کم پیغمبر یہ بتانا جا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا اتنا بڑا سیکرٹ کہ یہ کسی عام آدمی کو تو معلوم نہیں ہو سکتا، بلکہ کچھ حدیثوں میں مولا سلونی کا دعویٰ کرنے والے، اور خالی دعویٰ نہیں کیا، ہمیشہ اپنے دعوے کو سچ ثابت کر کے دکھایا، مگر یہ دو سیکرٹ ایسے کہ مولا سے بھی پوچھا گئے تو مولا نے کہا کہ میں اس کے بارے میں جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ تو دو چیزیں اللہ کا ایسا سیکرٹ کہ وہ کسی انسان کے، عام انسان کی نالج میں تو آ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ متقی ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مجتہد ہو، چاہے وہ مرجے ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک چیز کے بارے میں یاد رکھیے، دو چیزیں ایک طرف، ابھی میں آ رہا ہوں، اور ایک تیسری چیز ایک طرف، تیسری چیز وہ جو پہلے سے، اب یہ لفظ جو میں انگریزی کا استعمال کر رہا ہوں شاید اچھا لفظ نہیں، کیونکہ انگریزی مجھے میرے کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں کو بھی نہیں آتی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کبھی میں کوئی غلط لفظ استعمال کر جاؤں، تو انگریزی کی حد تک مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ایک تیسری چیز ایسی جو پری پلانڈ، قیامت یعنی آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے وہ چیز پہلے سے پلاننگ میں تھی۔ اچھا میرا جملہ ابھی واضح نہیں ہوا، اس کو واضح کر رہا ہوں۔ دو چیزیں ایسی جو اللہ کا ایک اسپیشل سیکرٹ، اور وہ کسی کو نہیں معلوم، اور ہر آدمی ٹرائی کر رہا ہے اس کے اندر انٹرفیئر کرنے، اور تیسری چیز وہ جو آدم کی کریشن سے پہلے سے پری پلان تھی، اور پہلے سے تھا کہ کس طرح سے یہ بات ہوگی، اور اس کے بارے میں آج بھی کچھ اینٹی اہل بیت ایلیمنٹس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی وہ تو اچانک ایک واقعہ ہو گیا۔ اب یہ تین چیزیں، دو چیزیں کیا ہیں جو سیکرٹ، نمبر ایک ظہور امام، نمبر دو قیامت۔ کوئی انسان دنیا کا کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، حتیٰ مسٹیریس سائنسز کے اوپر بھی اس کو پوری کمانڈ کیوں نہ ہو، آج کل میں نے سنا کہ دسمبر 2012 کوئی قیامت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ قیامت آنے والی۔ اچھا ایسی باتیں اس سے پہلے بھی کئی بار ہو چکی اور اس کے بعد بھی ہوتی رہیں گی، لیکن یہ دو چیزوں کے بارے میں یاد رکھیں، ایک ظہور امام جو اسپیشلی ہماری قوم کا پرابلم بنا دیا گیا، کتنی روایتیں ہمارے پاس ہیں اور انتہائی اتھینٹک اور ریلائبل روایت، جس آدمی نے ظہور امام کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ فکس کیا وہ جھوٹا ہے، اور پوری کمیونٹی کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو جھوٹا قرار دے۔ اور نمبر دو قیامت، قیامت بھی ایک ایسا دن ہے، ڈے آف ججمنٹ، جس کا علم کسی کو نہیں، حتیٰ جس کے ایکشن سے قیامت شروع ہوگی، حضرت اسرافیل۔ ہمارے پاس جو چار فرشتوں کا کنسپٹ ہے، یہ بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، انہیں بھی نہیں معلوم کہ کس دن قیامت آنے والی اور کب مجھے یہ سور پھونکنا۔ تو قیامت بھی اللہ کا خاص راز ہے جو کسی کو نہیں معلوم۔ قرآن میں دیکھی، کفار مکہ
پیغمبر سے سب سے زیادہ اس بات پہ آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ یہ بتا دو قیامت کس دن آئی، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں اس کا علم میرے پاس بھی نہیں، یہ صرف اللہ کا علم ہے، کسی کو نہیں معلوم. شیخ بہائی کا کتنا مشہور واقعہ، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس قسم کی نانسنس گفتگو آج کل ان یوزول طریقے سے شروع ہو گئی، اور جب کوئی چیز ان یوزول طریقے سے شروع تو بہت ہی زیادہ بی کوشس، کیپ الرٹ، بہت زیادہ آپ کو احتیاط کرنا ہے اس کے پیچھے، بیہائنڈ دا کرٹن کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے جو یہ ہمارے عقیدے کو بگاڑنا چاہتا اور یہ ہمارے عمل میں خرابی لانا چاہتا. ڈیٹیل آتی رہے گی، لیکن ان شارٹ ایک بات یہ کہ ان یوزول طریقے سے دو چیزیں شروع ہوئی. نمبر ایک، امام زمانہ کے ظہور کی ڈیٹس بتائی جا رہی، اور نمبر دو، خاص یہ ایک فلم کوئی بنی ہے میں نے سنا، اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی قیامت کس دن آنے والی ہے اس کے حوالے سے. بلکہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ گوگل کے سرچ انجن میں جائیں تو 2012 کے علاوہ بھی کم از کم 30-35 ڈفرینٹ اوپینین آپ کو ملیں گے کہ قیامت کس دن آنے والی. دونوں جھوٹے، جو ان دو میں سے کوئی بات کہے گا وہ جھوٹا. قیامت کے حوالے سے بھی یہ بات کہ ایک سیکنڈ پہلے کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ قیامت آئے گی، اور ظہور امام کے حوالے سے بھی یہ بات کہ جس دن امام کو ظاہر ہونا اس سے ایک دن پہلے بھی کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ اب امام آنے والے. اگر آپ نے یہ حدیثیں سنی کہ امام عاشورے کے دن آئیں گے، امام 10th of Muharram کو آئیں گے، امام فرائیڈے کو آئیں گے، تو یہ ساری حدیثیں جو ہیں یہ بھی نعوذ باللہ حدیث نہیں، لیکن اس کا جو انٹرپریٹیشن ہم کر رہے ہیں یہ رانگ نکل سکتا. امام سیٹرڈے کو بھی آ سکتے ہیں، امام منڈے کو بھی آ سکتے ہیں. میں اکثر اس بات اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں، لیکن آج یہ اصل ٹاپک نہیں، اگرچہ بنے گا یہ ٹاپک ہمارے عشرے میں، کیونکہ کربلا کا جہاد دو حصوں میں، پہلا پارٹ حسین نے انجام دیا، کربلا کے جہاد کو کمپلیٹ کریں گے امام زمانہ، اور ان دو کے بیچ میں ہم اور آپ، اور ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ کل ارض کربلا و کل یوم عاشورہ. لیکن یہ چیزیں بعد میں آئیں گی. حسین یزیدیت کا انٹروڈکشن کرایا ہے، امام زمانہ یزیدیت کا خاتمہ کریں گے. ان دو کے بیچ میں حسین اور امام زمانہ کا کلمہ پڑھنے والے اور حسین اور امام زمانہ سے محبت کرنے والے کی ڈیوٹی آتی. حسین یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا، حسین کا کام تھا یزیدیت کا انٹروڈکشن کرانا. وہ جو یزیدیت کے چہرے پہ ایک ماسک تھا، اس ماسک کو ہٹا دینا. وہ جو ایک نقاب پہن کے یزید آیا تھا، اس نقاب کو ہٹا دینا. باقی ہماری اور آپ کی ڈیوٹی، جو میں بہت شارٹ کر کے اس طرح کہتا ہوں کہ یزید کمیونٹیز میں بھی ہوتے ہیں، یزید فیملیز میں بھی ہوتے ہیں، یزید فیملی سرکل میں بھی ہوتے ہیں، اور یزید تخت حکومت پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں. سارے یزید کے خلاف جہاد کرنا یہ مومن کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ حسین کے جہاد کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا. اب وہ کیسے حسین نے یزید کو ہمارے اور آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرایا، یہ تفصیل آتی رہے گی. امام زمانہ کا مشن ہے یزیدیت کا خاتمہ، اس کے بعد کوئی یزید نہیں رہے گا. ان دو کے بیچ میں ہماری ایک ڈیوٹی ہے، یہی اس عشرے کا مین ٹاپک بنے گا. لیکن بات یہ ہو رہی کہ امام زمانہ کربلا ہی کا پارٹ ٹو، تو امام زمانہ پہ اگر ہم بات کریں گے تو محرم کے ٹاپک سے ہٹیں گے نہیں. لیکن ابھی بہت ہی امپورٹنٹ جو بات کہنا ہے وہ یہ کہ کبھی بھی اس نان سینس پہ توجہ نہ دیں کہ امام فلا تاریخ کو آنے والے یا قیامت فلا تاریخ کو آنے والی. یہ دو چیزیں اکارڈنگ ٹو اسلامک بلیف واقع نان سینس، بالکل جھوٹی بات، بلکہ یہاں پہ بزرگ بھی ہیں تو کھوٹی بات. کبھی بھی اس پہ آپ کو توجہ نہیں دینا. حتیٰ امام کے بارے میں یہ جو حدیثیں کہ امام عاشور کے دن آئیں گے، یہ بھی چینج ہو سکتی. امام فرائیڈے کو آئیں گے، یہ خیر فرائیڈے کے بارے میں تو خود ایوری فرائیڈے نماز کے بعد جو آپ زیارت پڑھتے ہیں اس میں بھی آپ کہتے ہیں المتوقع فیہ ظہورک، مولا ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس فرائیڈے کو آپ کا ظہور ہوگا. وہاں تو آپ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ کنفرم نہیں ہے کہ آپ فرائیڈے کو آئیں گے، صرف توقع ہے، ایکسپیکٹیشن ہے. تو امام ویڈنسڈے کو بھی آ سکتے ہیں، امام منڈے کو بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت ساری حدیثوں میں فرائیڈے کا ذکر ہے، لیکن اس کا ایک اور ریزن ہے، آج اس کو چھوڑ دیجیے. امام زمانہ کا ظہور اور قیامت، کوئی آدمی اس کی ڈیٹ فکس کر کے آپ کو نہیں دے سکتا. ہاں بہت ساری اس کی سائن بتائی گئی، قیامت کی سائن بھی اور ظہور امام کی بھی، جو کرنٹ ایشوز کے اندر یہ بات میں پچھلے ایک سال سے ہر مجلس میں پڑھ رہا ہوں. لیکن ابھی میں اپنا جملہ کمپلیٹ کر لوں. تین باتیں، دو باتیں ایسی جس کی نالج کسی کے پاس نہیں. امام اور رسول تک کہہ دیتے ہیں کہ یا کہ ہم سے نہ پوچھو، ہم تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گے. اس سوال کا جواب نہیں دیں گے کہ قیامت کب آئے گی، امام کب آئے گی. تو اور جب رسول اور امام منع کر دیتے تو اور کس کے پاس اتنی نالج ہے کہ بتا سکے. شیخ بہائی کے ایک دوست نے کوشش کی، لیکن اینڈ میں کیا ہوا کہ وہ بھی ناکام رہا. یہ واقعہ میں بعد میں بتاؤں گا، آج نہیں. اور اس کے یہ دو چیزیں ایک طرف، اور تیسری چیز وہ آدم سے بھی پہلے سے اللہ کی پلاننگ میں تھی. اس کے بارے میں اینٹی اہل بیت لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اچانک واقعہ ہو گئے، قیامت اچانک آئے گی سڈنلی، ظہور امام اچانک ہوگا سڈنلی. اور تیسری چیز وہ ہے کربلا کا واقعہ. کربلا کا واقعہ کہا یہ جاتا ہے، آج کل جو کربلا کی ایک پکچر پیش کی جا رہی ہے کہ حسین تو جہاد کے لیے گئے ہی نہیں. اور یہاں رک کر پھر میں اپنی ایک کمپلین یا آپ کے لیے ایک بہت اہم میسج دے دوں. ایام اضا کے دو مہینے آٹھ دن شیعہ قوم کو انفارمیشن کا اتنا بڑا پلیٹ فارم ملا ہوا، جب واقعا ہم لوگ اس کو پراپر یوٹیلائز کرتے تھے تو ہماری قوم کا ایک بچہ بھی دوسروں کے بڑے بڑے علماء سے اکیلے ڈائلاگ اور بات کرتا تھا اور جیت جاتا تھا. لیکن آج کل یہ ایام اضا انفارمیشن کم ملتی ہے، ڈس انفارمیشن زیادہ ملتی ہے، اور اس کا نام ہے انٹرنیٹ. انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہر آدمی کو یہ اختیار کہ جو میل چاہے سرکولیٹ کرے، اور اس طرح سے لوگ آنکھیں بند کر کے ان باتوں پہ یقین کرتے ہیں، غلط ریفرنس دیے جاتے ہیں، غلط عقائد پھیلائے جاتے ہیں. میں ابھی فقہی مسائل کی جانب تو جا ہی نہیں رہا ہوں. اور اس انداز سے ہمارے بلیف اور ہسٹری کو چینج کیا جاتا، اور ہمارے بچے جو انٹرنیٹ پہ اتنا زیادہ یقین کرتے ہیں کہ اتنا یقین ان کو امام کی حدیث پہ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ کہیے کہ چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ مثلا داڑھی ضروری، ہزاروں آرگومنٹ ہوں. انٹرنیٹ پہ ایک ای میل آ گئی کہ نیکسٹ فرائیڈے کو امام زمانہ آ رہے، 50% لوگ مان لیتے ہیں. خیر یہ تفصیل بعد میں آئے گی. تو ڈس انفارمیشن اسپیشلی کربلا کا جہاد، بس اب آپ ویٹ کریں، آنے لگیں گی اس انداز کی میل. جناب فاطمہ سورا کی روایت جھوٹی ہے کیونکہ امام حسین کی ایسی کوئی بیٹی ہی نہیں. یہ اس طرح سے آدمی کہہ رہا کہ جیسے یہ شخص امام حسین کی شادی میں بھی شریک ہوا تھا، ان کے سارے فیملیز کو جانتا تھا، اس کا امام حسین کے گھر میں آنا جانا تھا، اتنے یقین سے کہا جاتا. جناب سکینہ کے مسائل سارے نعوذ باللہ کھوٹے، ان کی تو قید خانے میں ڈیتھ ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو مدینے آئی تھی اور اتنی نئی ایج ہوئی تھی اور ایسی شادی ہوئی تھی نعوذ باللہ. ام لیلہ کی روایت جو ہے وہ غلط، ام لیلہ کربلا میں تھی ہی نہیں. اب میں پوری تفصیل تو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ادھر ایام اضا شروع ہوئے اور پوری شیعت اور پورے اسلام کے بارے میں ڈس انفارمیشن تو مل ہی رہی ہے، لیکن خاص کربلا کے واقعے کو ٹارگیٹ کیا جاتا. اور کربلا کے واقعے میں بھی جو غم کی روایتیں، جیسے دنیا میں اس آدمی کے پاس کوئی اور کام نہیں، خالی ایک کام یہ رہ گیا کہ امام حسین کے غم کو کس طرح سے کم کر کے ظاہر کیا جائے. تو یہاں پہ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کا واقعہ کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ سڈنلی ایک واقعہ ہو گیا، امام حسین تو جہاد کرنے جا ہی نہیں رہے. کربلا کا واقعہ پری پلان تھا. یہ لفظ مجھے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا. آدم کی کریشن سے پہلے سے کربلا کا واقعہ شروع ہو چکا. جب ہم یہ روایت پڑھتے ہیں تو یہ روایت اتھینٹک روایت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلی مجلس آقا حسین کی آسمانوں پر ہوئی، اور وہ اللہ نے پڑھی اور فرشتوں نے سنی. جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب سلیمان، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، یہ تمام بڑے بڑے انبیاء وہ جنہیں اللہ نے کسی نہ کسی طرح سے کربلا کی زمین سے گزارا. دیکھیں دو چیزیں، ایک کربلا کا ذکر آسمانوں سے لے کے زمینوں تک ہوا، اور کب ہوا ہے؟ حسین کے اس دنیا میں آنے سے پہلے. حسین کا نور کریٹ ہو چکا، حسین ابھی دنیا میں نہیں آئے، اس سے پہلے. نہ صرف یہ کہ حسین کے سارے مسائے پڑے گئے، بھائی ہمارے پاس جو روایتیں ہیں ان کو جا کے دیکھ لی. جناب آدم ان کے سامنے کربلا کا پورا واقعہ نہیں پڑھا اللہ نے، صرف وہ مصائب پڑھے جو کربلا میں حسین کو پیش آنے والے. جناب نوح جب کربلا میں ان کے مصائب پڑھے گئے، پوری کربلا کی ڈیٹیل نہیں آئی، خالی مصائب. جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور تمام انبیاء. اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی، ہمارے پاس روایتیں کہ یہ آدم ہو کہ نوح، نوح خود نہ آئے تو ان کی کشتی کو لے جایا گیا، ابراہیم ہو کہ اسماعیل، موسیٰ ہو کہ عیسیٰ، یہ سارے انبیاء کو اللہ نے کسی نہ کسی طریقے سے کربلا کی زمین سے بھی گزارا تھا. تو دو چیزیں پہلے سے ہی سیٹ ہو گئی، ابھی حسین پیدا نہیں ہوئے، ابھی حسین دنیا میں نہیں آئے، دو چیزیں طے ہو گئی. نمبر ایک، حسین کا غم آسمان سے لے کے زمین تک ہوگا، پروردگار مصائب بیان کرے گا فرشتوں سے لے کے انبیاء اول العزم تک، ان مصائب پر روئیں گے اور آنسو بہائیں گے. اور دوسرا یہ کہ جتنے بڑے بڑے انبیاء ہیں ان سب کو کربلا سے گزارا گیا، کربلا کی زیارت. خالی کربلا کے مصائب پڑھ کے کافی نہ سمجھنا، جب تک حالات اجازت دیں خود کربلا جانا ہے. اب دیکھیے کتنی کثیر تعداد میں مومنین کرام آج کل کربلا کا رخ کر رہے ہیں، اور کس کثیر تعداد میں لوگ، پہلے خالی اربعین کی مخصوصی ہوتی تھی، اب پہلا عشرہ بھی. تو یہ دو چیزیں پہلے سے طے تھی، یہ کوئی اچانک والا واقعہ نہیں تھا. ظہور امام اچانک ہوگا، یعنی وہ بھی پہلے سے طے مگر اس کی تاریخ پتہ نہیں ہے. قیامت اچانک ہوگی، پہلے سے طے ہے کہ قیامت آنا ہے، تاریخ نہیں طے. لیکن کربلا کا واقعہ اپنی ساری ڈیٹیل کے ساتھ، کیا کیا مصائب ہوں گے، کس تاریخ کو ہوں گے، کس سن میں ہوں گے، کہاں ہوں گے، کون لوگ ہوں گے اس وقت اور کون لوگ نہیں ہوں گے، یہ سب پہلے سے طے پا چکا ہے. اور کربلا کا سب سے پہلا میسج، کربلا کا سب سے پہلا میسج، یہ ساری باتیں بن چکی ہیں، کربلا کا سب سے پہلا میسج. اور یہ بہت اہم، یاد رکھیے، مولا علی کے بارے میں علماء نے لکھا، یعنی شیعہ علماء نہیں، سنی علماء نہیں، جو سائیکالوجی کے ماہر، یا علی کی ذات اس اعتبار سے بڑی عجیب ذات ہے کہ کچھ ایسی کوالٹیز ہوتی ہے جو ایک وقت میں ایک آدمی میں جمع نہیں ہوتی. جو بہت ہی اچھا آتھر یا رائٹر ہوتا وہ اسپیکر اچھا نہیں ہوتا، اور جو اچھا اسپیکر ہے تو پھر وہ رائٹر اتنا اچھا نہیں، اور جو آدمی اکیڈمک ہوتا ہے، علمی، وہ میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ بہت اچھا سپاہی نہیں بنتا، اور جو میدان جنگ کا بہترین جرنل ہے پھر وہ اکیڈمک اعتبار سے کچھ نہیں ہوگا. چنانچہ نیپولین کا نام لیجئے، یا چنگیز خان کا نام لیجئے، یا اور بڑے بڑے، یہ جرنیل بہت بڑے ہیں لیکن علمی اعتبار سے زیرو. اور جو بہت بڑے بڑے اکیڈمک آدمی ہیں، آئنسٹائن ہو کے نیوٹن، یہ لوگ میدان جنگ کے نہیں ہیں. اسی انداز سے جو آدمی مسلح پر زیادہ بیٹھنے لگے پھر اسے دنیا کی خبر نہیں ہوتی، اور جو سوشل ورک زیادہ کرے پھر وہ مسلح پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا. عجیب ذات ہے حلال مشکلات، مشکل کشائے کائنات، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. رائٹنگ کے اعتبار سے دیکھیے تو دنیا میں ان سے بڑا رائٹر کوئی نہیں، اور اگر اسپیکنگ کے اعتبار سے دیکھیے تو ممبر کوفہ میں سلونی کا دعویٰ کرنے والے علی سے بڑا دنیا میں کوئی اسپیکر نہیں گزرا. اور اگر علمی اعتبار سے دیکھیے تو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے، بلکہ تاریخ میں ہے کہ یونان کے، روم کے، انڈیا کے فلاسفر آئے، ان کے سوال کا جواب بھی دے رہا ہے. اور اگر میدان جنگ کے اعتبار سے دیکھیے تو بدر سے احد، احد سے خندق، خندق سے خیبر، خیبر سے حنین، ایک ایک میدان گواہی دے رہا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا جرنیل کوئی نہیں گزرا ہے. اور اگر عبادت کے اعتبار سے دیکھیے تو علی سے بڑا عبادت گزار کون ہوگا کہ اگر حالت نماز میں پیر سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے. اور دوسری جانب دیکھیں، اتنی عبادت کرنے والا جو زرار نے بتایا، بہت مشہور روایت، بزرگوں نے بار بار سنا، زرار علی کے خاص الخاص صحابی، علی کی شہادت کے بعد کسی کام سے حاکم شام معاویہ کے دربار میں جانا پڑا. معاویہ نے سوچا ذرا سا زرار کو پریشان کیا جائے، ٹیزنگ والی کیفیت، کہا کہ زرار یہ بتاؤ تمہارا مولا کیسا تھا؟ کہا تم سن کے برداشت بھی نہیں کر سکتے ہو، علی کے فضائل ہر آدمی سے برداشت بھی نہیں ہو سکتے، کہا تمہیں بتانا پڑے گا، کہا سنو، ایک بار جلال آ گیا زرار کو، نیام سے تلوار نکالی، تلوار زمین پہ لگائی، اس کے سارے کھڑے ہوئے، کہا لقد رأیتہ فی اللیل وہو قائم فی محرابہ قابض علی لحیتہ یتململ التململ السلیم ویبکی بکاء الحزین ویقول آہ آہ من قلت الزاد وطول السفر وبعد الطریق وخشونۃ المسجد وعظیم المورد. سنا ہے حاکم شام معاویہ، میں نے اپنے مولا کو دیکھا کہ رات کا وقت آ گیا، سارے دن کے تھکے ہوئے علی ہیں، لوگ بستر پہ جا کے سو گئے اور علی بستر پہ نہیں گئے، محراب عبادت میں آ کے کھڑے ہو گئے، ریش مبارک کو ہاتھوں میں تھاما، اس طرح تڑپ رہے ہیں جیسے جیسے وہ آدمی تڑپتا ہے جسے سانپ نے کاٹا ہو، اور اس طرح رو رہے ہیں جیسے وہ ماں روتی ہے جس کا جوان بیٹا مر گیا، اور تڑپتے تڑپتے روتے روتے کہہ رہے ہیں آہ آہ میرے پاس سامان سفر کتنا کم ہے اور کتنی خطرناک منزل قبر سے ہو کے جانا ہے، وہ عظیم المورد اور کتنے بڑے جب بارو قہار کے سامنے حاضری دینا ہے، یہ وہ علی کہہ رہا ہے کہ اگر حالت رکو میں زکات دیتا ہے تو آیا ولایت نازل ہو جاتی ہے، اگر جہاد کرتا ہے تو جبرائیل کو کہنا پڑتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اگر وہ کافر سے لڑنے جاتا ہے پیغمبر کہتے برد الایمان کلہ الى الکفر کلہ، یہ کلہ ایمان جا رہا ہے، ارے علی کی ساری زندگی چھوڑو، خالی ایک لمحے کا عمل تھا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، وہ علی وہ علی وہ علی تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں میرے پاس سامان سفر بہت کم ہے، رات کے اندھیرے میں علی کی یہ حالت اور دن کی روشنی میں، یہ جو ابھی آپ نے سنا نا زرار کا جملہ تھا کہ دن بھر کے کاموں سے تھکنے کے بعد لوگ بستر میں لیٹ گئے علی محراب میں آ گئے، تو دن بھر کے کون سے کام، اب علی رات کے وقت اگر اس طرح مسلح پہ بیٹھتے ہیں تو دن کے وقت پوری اسلامی دنیا کے حالات کی فکر ہے، یہاں تک علی پریشان ہے کہ ممبر پہ سلونی کا خطبہ دے رہے، اور ایک بار خطبہ روک دیا اور لوگوں نے دیکھا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھبرا کے کہا یا امیر المومنین خطبہ دیتے دیتے آپ رو کیوں رہے ہیں، کہا کہ اس وقت میری آنکھوں نے دیکھا، یہ ہماری اور آپ کی آنکھ کوئی تھوڑی ہے، یہ علی کی آنکھ ہے، ابھی میری آنکھوں نے دیکھا کہ حاکم شام معاویہ کی فوجیں میری ملک کی سرحدوں میں انٹر ہوئی اور پہلے گاؤں میں انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی، اور ایک یہودی کی چھوٹی سی بچی تھی اس کے کان میں گوشوارے تھے، حاکم شام کے سپاہی نے گوشوارے چھینے، جب یہ گوشوارے چھینے تو بچی رونے لگی، میرے ملک میں رہنے والی ایک چھوٹی سی بچی چاہے یہودی کے گھر کی بچی کیوں نہ ہو، علی سب کا سرپرست ہے، علی ہر یتیم کا، علی ہر بیوہ کا، علی ہر کمزور کا، علی ہر غریب کا سہارا سرپرست اور والی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اس کے آنسوؤں نے مجھے رولا دیا ہے، یہ وہ آدمی جو عبادت کرے تو نماز پڑھے تو ایسی نماز لیکن معاشرے کے حالات سے اتنا باخبر، ایسا ہوتا نہیں، اور میدان جنگ کا سپاہی علمی میدان میں صفر ہوتا، بڑے بڑے سائنٹسٹ میدان جنگ میں صفر ہوتے ہیں، گھر کے اندر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے والا اسے نہیں پتا چلتا باہر کیا ہو رہا، اور جو زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز میں آ جائے اس کے بعد اسے پھر نماز اور روزے کی فکر نہیں ہوتی، یہ میرا مولا ہے جس کے اندر یہ مختلف قسم کی کوالٹیز اور صفات جمع ہو گئی، اور یہی ڈیمانڈ، یہ تھا میرا اصل جملہ، اور یہی ڈیمانڈ علی نے اپنے ہر جانے والے سے کی ہے کہ دیکھو ایک جانب تم اللہ کے اتنے عبادت گزار ہو، اللہ کے اتنے عبادت گزار ہو کہ آپ مسلمان 70 رکعت نماز پڑھے، ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ روزانہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، ایک جانب اتنے عبادت گزار ہو اور دوسری جانب معاشرے کے حالات سے ویل اویئر ہونا ہے، تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے خمس دے دیا، ہم تو اس سال ایپ ہو کے آ گئے، اب ہمیں اس سے کیا تعلق یہ فلاں اسلامی ملک میں کیا ہو رہا، ہمیں اس سے کیا تعلق کہ فلاں اینٹی اسلام کیا کر رہا، ہمیں اس سے کیا تعلق فلاں اینٹی اہل بیت کیا کر رہا، بھائی ہم نے نماز پڑھ دی روزہ رکھ لیا ہمارا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہ ریلیز ایسا بھی نہ ہو کہ وہ سیمینار، ایسا بھی نہ ہو کہ فلائر تقسیم کرنے میں اتنے لگے ہوئے ہو کہ عورت ہے تو اسے حجاب کی پرواہ نہیں، مرد ہے تو اسے واجبات کی فکر نہیں ہے، نماز اور روزہ اس کے یہاں زیرو رہ جائے. نہیں نہیں، یہ دونوں مل کے ایک ساتھ ہونا چاہیے جیسے حسین کی زندگی میں نظر آتا ہے. حسین کتنا عبادت گزار ہے، یہ جملہ حسین کی توہین، یہ جملہ حسین کی توہین ہے. میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، حسین کی بات کر رہا ہوں. امام معصوم، معصومہ ماں کا دودھ پیے ہوئے، لیکن کیونکہ خود حسین کے بیٹے نے یہ جملہ کہا اور وہ جملہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا. پوچھا گیا چوتھے امام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ اہل بیت میں عام طور پر، اہل بیت میں عام طور پر اولاد بہت زیادہ ہوتی، خدا کا وعدہ انا آتینا کل کوثر، آپ کے بابا کی اولاد اتنی کم کیوں تھی؟ مولا علی بھی تھے 28 اولادیں، آقا حسن بھی ہیں 10-12 اولادیں، مولا آپ کے بابا کی اولاد اتنی کم کیوں؟ چوتھے امام سے جملہ پوچھا جا رہا ہے آقا حسین کے. چوتھے امام نے کہا تو اس پہ تعجب کر رہا ہے کہ اولاد کم کیوں ہے، اور مجھے اس پر تعجب ہے کہ اتنی اولاد بھی کیسے ہو گئی. میرا بابا اتنی عبادت کرتا تھا اللہ کی کہ وقت کہاں ہوتا تھا. اب اس کا مطلب ہی نہیں کہ واجبات میں کمی ہے، جو فیملی کا واجب حق ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، تبھی تو یہ اولادیں ہوئی، لیکن اتنا مصلے پہ کھڑا رہتا تھا رات رات بھر. یہ حسین عبادت کے اعتبار سے کہ چوتھے امام کہتے مجھے تعجب ہے اتنی اولادیں بھی کیسے ہو گئی، بابا کے پاس وقت کہاں تھا. مگر دوسری جانب مسجد میں یا مصلے پر بیٹھ کر عبادت کرنے والا امام اتنا ویل اویئر ہے کہ جب خاتم شام اور یزید نے عالم اسلام پہ ظلم کرنا شروع کیا تو آقا حسین نے منا کے میدان میں دوران حج سارے قریش کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ تمہارے اس ایکسکیوز کو قبول نہیں کرے گا کہ جی ہم کمزور تھے، ہمارے پاس کوئی پاور نہیں تھی، ہم کیا بولتے حکمران یہ کر رہا ہے. نہیں، تم پر واجب ہے کہ جو ظلم تمہارے سامنے ہو تمہیں اس کا ڈیفینڈ کرنا. دیکھیے مومن سے پہلی ڈیمانڈ حسین کی وہی جو رسول اللہ نے اس دعا میں ہمیں تعلیم کی ہے اور ایک حدیث میں دعا کیا، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، ہر ایک کو دعا یاد. اب دیکھیے اس دعا میں کیا، مرنے والوں کے لیے سرور مانگا، بھوکے کے لیے کھانا مانگا، بے لباس کے لیے لباس مانگا، جس پہ قرضہ ہے اس کے قرضے کی ادائیگی مانگی، جو بیمار ہے اس کے لیے شفا مانگی، اور ان کے بیچ میں اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، یہ دعا بھی ہماری زبان پہ زبردستی جاری کروائی گئی. اگر یہ دعا پیغمبر کی اس دعا میں نہ ہوتا یہ سینٹینس، تو ہم ویسے کبھی یہ دعا نہ مانگتے. یا اے خدا مسلمانوں کے جو معاملات ہیں اس کی بھی اصلاح فرما. اب ایک چھوٹی سی بات، ہر آدمی کو پتا، ایک آدمی مریض ہے، بیمار ہے، آپ بھی بتا دیں گے مریض ہے، کہہ رہا دعا کر. آپ نے کہا علاج کہاں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں علاج ولاج کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. آپ خود کہیں گے کہ بھائی پھر دعا کا فائدہ نہیں ہے، جب تک کہ علاج نہیں کراؤ گے، جب تک کہ دوا نہیں کھاؤ گے شفا نہیں ملے. ایک آدمی بے روزگار کا دعا کرو کہ اللہ میرے گھر میں دولت کی بارش کر دے، یہ اسنو ہو رہی نا، نوٹ کی بارش ہو جائے. آپ نے کہا بھائی تم بے روزگار ہو، تم نے جاب کے لیے ٹرائی کہاں کیا؟ ٹرائی برائی نہیں، وہ تو اللہ ہے، اللہ پہ میں نے چھوڑ دیا، میں گھر میں بیٹھا ہوں. آپ ہنس دیے، اس کا مطلب آپ بھی جانتے ہیں کہ کتنی نان سینس بات ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ باقی ہر چیز میں دعا، قرضے کی ادائیگی ہو، صحت ہو، اور مثلا جاب ہو، اس میں تو آپ کو پتا، لیکن جب یہی سوال پلٹ کے اللہ آپ سے کر لے کہ تم نے یہ جو کہا اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، مسلمانوں کے معاملات کو درست کر دیا، تو تم نے کتنی کوشش کی مسلمانوں کے معاملات درست کرنے کی. بھائی وہاں مریض سے تم کہہ رہے تھے کہ اے مریض جب تک کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گے اور جب تک کہ دوا نہیں کھاؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم دوا کھاؤ، ہم دعا کرتے ہیں تو فائدہ ہوگا. اور جب مسلمانوں کے معاملات کی بات آ گئی تو ہم کتنے بھولے بھالے، اس مریض سے بھی زیادہ بھولے بھالے بن کے گھر میں بیٹھ گئے، ہمارا کام دعا کرنا ہے، اللہ سارے معاملات کو ٹھیک کر دے گا. آقا حسین کربلا جانے سے پہلے منا کے میدان میں ڈیورنگ حج یہ میسج دیا کہ اللہ اس طرح سے دعا قبول نہیں کرتا اور اللہ اس طرح سے معاملات نہیں، تمہیں اپنا شیئر ڈالنا ہے، جب تمہارے سامنے ظلم ہو رہا ہو. جیسا کہ میں نے کہا حسین نے انٹروڈکشن کرا دیا یزید کا. یزید آپ کا فیملی فرینڈ بھی ہو سکتا ہے, یزید آپ کا بہت ہی کلوز ریلیٹو بھی ہو سکتا ہے, یزید آپ کی کمیونٹی میں بھی ہو سکتا ہے, یزید آپ کے لوکل ایریا میں بھی ہو سکتا ہے, اور پوری دنیا میں بھی کوئی یزید ہو سکتا ہے. حسین نے ایک اصول دیا اور وہ یہ ہے کہ حسین کا چاہنے والا حسین کے بابا علی کی طرح کی صفت رکھتا ہے. یہ ایک جانب, گھر کے اندر آئے تو اتنا عبادت گزار, اتنا عبادت گزار, اور دوسری جانب جب گھر سے باہر نکلے تو وہ یہ دیکھے کہ کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے, وہ یہ دیکھے کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, وہ یہ دیکھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ دیکھے کہ دنیا بھر میں کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے, اور پھر یہ سوچے کہ اس میں میرا شیئر کیا ہوگا. یہ جملہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ مریض یہ کہے گا تو آپ مذاق اڑائیں گے, اور اب سنیے کربلا اسی میسج کو دینے والی ہے. ورنہ کربلا میں علی اصغر کیا کر سکتا تھا, لیکن علی اصغر نے وہ جہاد کر کے دکھایا جو عباس و اکبر کے جہاد سے بڑا ہو گئے. ورنہ کربلا میں 4 سال کی سکینہ کیا کر سکتی, سکینہ نے وہ جہاد کر کے دکھایا جو زینب و ام کلثوم کے جہاد سے بھی بڑا جا رہا. ورنہ کربلا میں 13 سال کا قاسم جیسا گل بدن کیا کر سکتا ہے, لیکن نہیں, قاسم نے وہ جہاد کیا, خود آگے کہا کہ آقا میں یہ جاننا چاہتا ہوں میرا نام کل کے شہیدوں میں ہے کہ نہیں. ورنہ کربلا میں 90 سال یا 80 سال کا بوڑھا کیا کر سکتا ہے, جس کے ہاتھ اس طرح سے کانپ رہے, نہ تلوار اٹھا سکتا ہے, نہ نیزہ اٹھا سکتا ہے, نہ تیر و کمان سنبھال سکتا ہے, لیکن وہاں کسی نے یہ ایکسکیوز پیش نہیں کیا کہ آقا ہماری عمر بہت کم ہے, آقا ہماری عمر بہت زیادہ ہے, آقا ہمارے پاس فزیکل طاقت نہیں ہے, آقا ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے. ارے اگر اس بوڑھے کی سمجھ میں کچھ اور نہ آیا تو یہ تو کہہ دیا نا کہ آقا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا تاکہ آپ نماز پڑھائیں اور میرا سینہ جو ہے وہ تیروں کو روکے. دیکھیں یہ ہے اسپرٹ آف کربلا, یہ ہے کربلا کا وہ واقعہ جو حسین اپنے چاہنے والوں سے اس جملے میں کہ یا لیتنی کنتو محکم کہا کرو, یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہر آدمی خالی اپنی فیملی کے حالات ٹھیک ہونے پہ مطمئن نہ ہو, پوری دنیا کے حالات دیکھنا, کریڈٹ کرنچ کا زمانہ, بیماریوں کا زمانہ, ویدر کے اندر اتنی زیادہ چینجز کا زمانہ. یہ تو نہج البلاغہ میں بھی مولا نے کہا کہ آخری زمانے میں موسم اس تیزی سے بدلے گا, ساری پروڈکشن آدمی کی دھری رہ جائیں گی, ڈیٹیل کل سے آنا شروع ہوگی. آج پہلی مجلس تھی اور ویدر ایسا تھا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ لوگ آ سکیں گے, لیکن الحمدللہ مومنین تشریف لے آئے تو مختصر سی تمہید ہوگی. یہ علی کی جو صفت وہی وراثت میں حسین کو ملی, یہ اللہ کی عبادت کرو کہ دنیا دیکھے تو پتہ چلے اس سے بڑا نمازی کوئی نہیں, لیکن پھر جب جہاد کرو تو ایسا کہ قیامت تک دنیا یہ کہے کہ لیو لائک علی اور ڈائی لائک حسین. ایسا جہاد کرو کبھی یہ نہ کہنا کہ ہم کیا کر سکتے. اویئرنیس, حالات معاشرہ, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین کی دعا, اور یہی وجہ تھی کہ جب حسین کا قافلہ مدینے سے چل رہا تھا تو فاطمہ سورا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا بابا مجھے کیوں نہیں لے جا رہا. یہی ریزن تھا کہ بھائی کربلا کے جہاد میں ہر ایک کا شیئر, میں بھی کربلا کے جہاد میں اپنا شیئر ڈال سکتی ہوں. آخر کیا وجہ ہے, بوڑھے جائیں گے, بیمار جائیں گے, بچیاں جائیں گی, چھوٹے جائیں گے, روکا جائے گا تو مجھے روکا جائے گا. فاطمہ سورا یہ نہیں سمجھ پا رہی, اور میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. واقعا جب میں نے دیکھا کہ 90 سال کا بوڑھا بھی کربلا میں آ گیا, جس نے کچھ اور نہ کیا تو حالت نماز میں اپنے سینے پہ تیر روک لی, جب میں نے دیکھا کہ 6 مہینے کا اصغر, وہ بھی 6 مہینے کا جو کربلا میں پہنچ کے ہوا, مدینے سے چلا تو ہارڈلی 2 ویک کا بھی نہ تھا. وہاں سغرا بھی بھائی کربلا کا جہاد ایسا جہاد ہے جس میں کوئی کرائٹیریا نہیں, مومن کا ایمان زندہ ہونا چاہیے اس کو جانا, مجھے کیوں نہیں لے جایا جا رہا. یہ سغرا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور یہ میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. کتاب نہضۃ الحسین میں ایک روایت ملی ہے جو میں اس وقت پڑھ کے اپنی مجلس ختم کروں. میں نے اپنی طرف سے اندازہ لگانا چاہا کہ مولا آخر کیوں نہیں لے جا رہے ہیں سغرا کو, تو پہلے سمجھ میں آیا کہ شاید اس لیے کہ صغرا لڑکی ہیں میدان جنگ میں مرد جاتے ہیں عورتیں نہیں جاتی. لیکن جب میں نے لسٹ دیکھی دوسری لڑکیاں جا سکتی ہیں, فاطمہ کبرا جا سکتی ہیں, سکینہ جا سکتی ہے, تو یہ لڑکی کیوں نہیں جا سکتی؟ پھر میں نے سوچا کہ شاید صغرا کی بیماری. لیکن جب کربلا کے میدان میں میں نے اپنے امام سجاد کو اتنا بیمار پایا کہ جب حسین ملاقات کے لیے آتے تو شانہ جھنجوڑ کے سجاد کو بیدار کیا جاتا ہے, تو صغرا کی یہ بیماری تو نہیں تھی. جب زیادہ بیمار جا سکتا ہے تو کم بیمار کیوں نہیں جا سکتا؟ کبھی میرے ذہن میں خیال آیا صغرا بہت ہی کم سن, لیکن جیسا کہ میں نے کہہ دیا جب 15 دن کا اصغر جا سکتا. کیا وجہ؟ حسین امام وقت. کربلا کے جہاد میں ہر ایک کا شیئر کرنا چاہتے ہیں حسین. مصائب میں میں جواب نہیں دے پاؤں گا, میسج کا وہ کل آئے گا, لیکن مصائب کے آخری جملے میں بھی ایک میسج ہے. جو میسج کل آئے گا, آج تو خالی جملہ سنیے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ریزن کیا. ہاں ریزن اس وقت سمجھ میں آیا جب حسینی قافلے کی تیاریاں پوری ہو چکی اور حسین نے ایک مرتبہ کہا بی بی ہوں اب جا کے میری بیٹی صغرا کو خدا حافظ کہو اور جلدی سے آ جاؤ. قافلے کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مدینے سے نکل جانا. اب ہر بی بی صغرا کے حجرے میں جاتی. اچھا صغرا یہی سوچ رہی بابا مجھے نہیں لے جا رہے, میں خود تو نہیں کہہ سکتی, لیکن جو بی بی آئے گی میں کہوں گی بابا کے پاس میری سفارش کر دی. لیکن ہر بی بی آتی اور اتنی خاموش آتی. حسین نے کہا دیکھو بی بی ہوں میری صغرا سے کوئی بات نہ کرے, جاؤ خدا حافظ کہو اور آ جاؤ. یہ ہر بی بی جاتی صغرا کو خدا حافظ کہتی اور آ جاتی. صغرا کو ٹائم ہی نہیں مل پا رہا کہ کسی بی بی سے سفارش کی بات کرے. لیکن جب آخر میں صغرا نے دیکھا کہ میری مہربان پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبرا میرے حجرے میں آئی, سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا صغرا بیٹی خدا حافظ. صغرا کو پتا تھا اگر پھوپھی اما چلی گئی تو اور کوئی نہیں ہے جو بابا کے سامنے میری سفارش کرے. ادھر زینب نے جملہ پورا بھی نہ کیا, صغرا نے تڑپ کے پھوپھی کا دامن پکڑ لیا. پھوپھی اما بابا سے سفارش کر دیجئے, مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جائیں, جب سب جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے جا. زینب خالی زینب نہیں ہے, شریکت الحسین بھی ہے. حسین کے جہاد میں برابر سے زینب کا شیئر ہے. زینب نے حسین کے بیاہ پہ جواب دیا صغرا گھبراؤ نہیں, چند دنوں کی بات ہے, اگر بابا تجھے نہیں لے جا رہا تو کوئی مصلحت ہوگی, چند دنوں بعد ہم لوگ آئیں گے پھر ملاقات ہو جائے گی. بچی اتنی پریشان ہے کہ تڑپ کے کہا پھوپھی اما میں آپ کی بات نہیں کر رہی, آپ واپس آئیں گی, میں اپنے بابا کی بات کر رہی ہوں, مجھے پتا ہے میرا بابا واپس آنے والا نہیں ہے. بیٹی اپنے باپ کے لیے یہ جملہ کہے, اس وقت اتنا پریشان ہے صغرا. پھوپھی اما مجھے پتا ہے میرا بابا واپس آنے والا نہیں ہے. زینب نے گھبرا کے کہا صغرا یہ تم نے کیا بات کہہ دی؟ کہا پھوپھی اما کل رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, سارے گھر والے سو رہے تھے, تو میں حجرے کا دروازہ کھول کے صحن میں گئی, میں نے دیکھا صحن کے اندر ایک سیاہ پوش بی بی زمین پہ بیٹھی اور ایک ہی جملہ کہہ رہی ہیں ہائے میرا لال, ہائے میرا حسین, ہائے میرا بیٹا, بار بار میرے بابا کا ماتم کر رہی ہیں. پھوپھی اما مجھے پتا ہے وہ میری دادی فاطمہ زہرا ہے جو میرے بابا کا ماتم کر رہی ہے. ماں کا نام سننا تو آپ کو زینب سے برداشت نہ ہوا. ایک بار صغرا کو بازو سے تھاما, حسین کے حجرے کی جانب چلی, حسین کے حجرے میں داخل ہوئی. حسین نے یہ منظر دیکھا, زینب صغرا کو لے کے آ رہی ہے, امام معصوم ہے حسین, سمجھ گئے. کہا زینب میں تیری ہر خواہش پوری کروں گا, صغرا کی سفارش نہ کرنا, اس سفر میں صغرا نہیں جا سکتی ہے. اب پہلی بار زینب بھی پریشان ہوئی. کہا بھیا جب باقی سارے بچے جا رہے, جب باقی ساری بیٹیاں جا رہی, صغرا کو بھی لے جا. حسین نے کہا نہیں صغرا نہیں جا سکتی, اور وجہ کیا بتائی؟ عجیب وجہ بتائی. کہا زینب تجھے تو پتا ہے نا کربلا کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ میں نے بعض علماء سے سنا تھا، میرے مولا حیدر کرار نے اپنی بیٹی زینب کو بچپنے سے ہی کربلا کے لیے تیار کیا تھا، نماز صبح کے بعد گھر کے صحن میں اتنی دیر ٹہلایا کرتے تھے کہ زینب کے گھٹنے دکھ جاتے تھے۔ ایک بار زینب نے بچپنے میں کہا، بابا آپ مجھے اتنا زیادہ کیوں چلا رہے ہیں؟ کہا، زینب آج مشق کر لے، کل کربلا میں یہی مشق کام آئے گی۔ مولا علی نے اپنی بیٹی زینب کو تیار کیا ہوا۔ حسین نے کہا، زینب تجھے پتا ہے نا کربلا کے بعد کیا ہونا؟ کوفے جانا ہے، شام جانا ہے، بازاروں میں جانا ہے، درباروں میں جانا ہے، بلوائے عام میں جانا ہے، نامحرموں میں جانا ہے، بے مکنہ چادر کے جانا۔ حسین اپنی ہر بیٹی کی بے پردگی برداشت کر لے، صغرا کی بے پردگی برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ ارے مولا کس لیے؟ کہا کہ اس لیے کہ میری باقی بیٹیاں یا میرے نانا رسول خدا کی شبی ہیں یا میرے بابا علی مرتضیٰ کی تصویر ہے، لیکن میری صغرا، میری ماں فاطمہ زہرا کی شبی ہے۔ حسین اپنی ماں کی تصویر بے مکنہ اور چادر کے نامحرموں میں نہیں دیکھ سکتا، ارے صغرا نہیں جا سکتا۔ اجرکم اللہ، خدا بندہ مصائب حسین اور مصائب فاطمہ زہرا پہ ماتم کرنے والے، گریہ کرنے والے اور آنسو بہانے والے، ان مومنین اور مومنات کے ان آنسوؤں کا واسطہ، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، پروردگارہ ان کی ساری دعائیں اور حاجتیں قبول فرما۔ خدا بندہ تجھے ہمارے اسی گریہ اور آنسو کا واسطہ، جب اسلام اور اہل بیت اور حسین اور رضاداری کو ضرورت ہو تو ہمیں اپنی عزیز سے عزیز شے حتی اولاد تک قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما، مگر غم حسین کے سوا دنیا کی ہر پریشانی سے ہماری اولادوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے روزی کے ذرائع کو محفوظ فرما۔ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین۔